This conference is being recorded.
कहाँ तक पहुँचे थे? क्या आखिरी लक्ष्य क्या है? आखिरी लक्ष्य क्या है? क्या देखोगे? ये बात चल रही थी। بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عجت اللہ میں اس عبارت تک ہم پہنچے تھے حضرت نے فرمایا وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَهُ طَبَقَاتٌ اور یہ جو حدیث شریف کا علم ہے اس کے طبقات ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جس چیز کا نام علم ہے اس علم کی مختلف شاخیں اور مختلف تقاسیم ہوئی ہیں ایک تقسیم وہ ہے جو فارابی نے کی ہے پھر ایک تقسیم وہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے پھر ایک تقسیم وہ ہے جو ابو علی سینا نے کی ہے ابو علی سینا نے اشارات میں یہ تقسیم کی ہے اور اشارات ایسی کتاب ہے کہ آدمی نے جب تک فلسفہ بنیادی طور پہ نہ پڑھا ہوا ہو سمجھ نہیں آتی اور کئی جگہ پہ ابو علی سینا فلسفے کو اور طب کو اکٹھا بیان کرتا ہے تو بڑی مدد لینی پڑے اگر کوئی آدمی پڑھے اور اس کو دلچسپی ہو کتاب کو پورا سمجھنے میں تو مدد لینی پڑے ڈاکٹر سے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے اسی طرح علم کی وہ تقسیم بھی ہے جو خود فلاسفہ نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نظری علوم ہے اور تدبیری علوم ہے نظری علوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کی مباحث اور تدبیر منزل وہ کہتے ہیں اور تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو عام انسانی زندگی میں لوگوں کو پیش آتے ہیں اب ان کو علم جب سیکھنا ہے تو پھر وہ تقسیم کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ ہیں علوم نقلی اور کچھ ہیں عقلی تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ نقلی علوم سیکھنے یا عقلی علوم سیکھنے پھر نقلی علوم میں وہ ان علوم کو لاتے ہیں جو نقل ہوتے چلے آئے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل نے پڑھا پھر تیسری نسل نے پڑھا تو اس میں کتاب ہے سنت ہے فقہ ہے یہ سب چیزیں پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو علم نظری ہیں فنون ہیں بحث کرنی ہے جس میں اور وہ معقول ہیں معقولات ہیں عقل ہیں اور عقل کے پھر وہ بڑے بڑے شعبے بناتے ہیں مثلا عقلی علوم میں سے ایک کو وہ فلسفہ قرار دیتے ہیں پھر وہ اسی کے ایک شاخ کو طب قرار دیتے ہیں پھر تیسرے درجے میں جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہنسا ہے حساب ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں مختلف خطوں میں مختلف علوم کا عروج تھا اور یہ مسلمان اس وقت کی سب سے بڑی قوم تھی جس نے سارے علوم کو ایک طرح سے جمع کیا اور خود پھر ان میں تقسیم ہوئی مثلا ہندوستان میں اس وقت جس علم کا غلبہ تھا وہ ریاضیات تھا میتھمیٹکس تھا یونان میں جس علم کا غلبہ تھا وہاں کا علم سارے کا سارا فلسفے پہ الہیات پہ مشتمل ایران ان کے بازو میں رہتا تھا عربوں کے اور ایران میں بھی فلسفے کا زور تھا اس طرح مختلف علوم کے مرجع اور متعین ممالک تھے جہاں پر پہنچ کے لوگ ان علوم کو حاصل کرتے تھے جب اسلام کو عروج ملا اور بغداد میں عباسیوں کی خلافت شروع ہوئی تو یہ جو اکھار پچھاڑ تھا سیاسی یہ ختم ہوا، اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سے جن چیزوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے ان میں قوم میں ہیرے ضائع ہو جاتے ہیں، جو دماغ بہت اونچا کام کر سکتے تھے وہ دماغ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں آج یہ شہر پتا ہو رہا ہے، آج یہ ملک پتا ہو رہا ہے، آج یہاں فون ہو گیا، آج یہاں، تو کسی طور پر اس آدمی کو امن اطمینان رہتا نہیں، نتیجہ یہ کہ بیچارہ سوچتے کا سوچتے ہی رہ جاتا ہے، اور یہ سیاسی امور جو ہوتے ہیں وہ صدیوں پر دہائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، 10 سال بعد یہ جنگ ہوگی، 5 سال بعد یہ جنگ ہوگی، اتنے آدمی مارے گئے، اس کے خاندان سے مارا گیا کوئی آدمی، تو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں ہیرے ضائع ہو جاتے ہیں، انسان بہت سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ضیاع ہو جاتا ہے اس وقت جب سیاسی اکھاڑ پچھاڑ آتا ہے تو علوم کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے، علم ضائع ہو جاتا ہے، کوئی آدمی سنجیدگی سے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا، اطمینان سے مطالعہ نہیں ہو سکتا، آگے نہیں چل سکتا، یہ فرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سیاست کے ساتھ بھی. گھر میں آنا اکثر آپ ہو جائیں تو ایک فرد اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا، اور اوپر حالات خراب ہو جائیں تو چلو پورا ملک اور پوری آبادی اس میں ڈوب گئی. اسی لیے آپ ہے تو ایک بات کی تفصیل اگر بیان کریں تو شاید کئی گھنٹے درکار ہوں، مگر ایک بات پر آپ خود غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ یورپ میں جتنی ترقی ہو رہی ہے نا، ان سب لوگوں نے ایک طرح سے طے کر لیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نہیں لڑیں گے آپس، اب لڑنا ہے تو ایشیائی ممالک میں لڑائیاں جاری رکھو، ایشیا میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے، اور ہم اب نہیں لڑیں گے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد، اب دیکھ لیجئے 70 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں اور یہ کہیں یورپ میں آپس میں نہیں لڑ رہے، نہیں لڑائی ہوئی، اور 70 سال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی 2 نسلیں تبدیل ہو گئی، عام طور پہ 30 سال بعد نسل بدل دی جاتی ہے، تو 2 نسلیں، اب تیسری نسل ان کی گویا شروع ہو گئی، انہوں نے جنگ دیکھی ہی نہیں کبھی، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ایشیا میں ہوئی ہیں، اسی لیے کہ ایک فکرہ تو یہ، اور دوسرا فکرہ ان کی طرف سے بھی کہوں جن لوگوں کو بہت زیادہ لان تان اب تک لوگ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، کم سے کم نیت ان کی درست تھی، کوئی یہ اختلاف کرے کہ ان لوگوں کو اعمال میں غلطی لگی تو چلو عمل میں غلطی لگی تھی، لیکن بدنیت لوگ نہیں تھے، اور وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ تقسیم کی مخالفت، وہ کہتے تھے اس ملک کو نہ بنا، وجہ اس کی کیا تھی، آپ آج سے جب پاکستان بنا ہے 60 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اس وقت کی بات لکھی تھی مولانا آزاد نے اور مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، انہوں نے کہا یورپ آئندہ نہیں لڑے گا، یہ دوسری جنگ عظیم سے خوب انہوں نے عقل حاصل کر لی ہے، اب یہ لڑائیں گے ہمیں، اور اسلحہ خرید کر، خریدے گا کون اسلحہ اگر لڑائی نہیں ہوگی، تو اسلحہ بکے گا کہاں، وہ ہمارے ممالک میں بکے گا، ہم لوگ ان کے قرضوں تلے آ جائیں گے اور معیشت ہماری برباد ہو جائے گی، اس لیے یہ نہ کرو. تو یہ دونوں جملے سوچنے کے ہیں، اس لیے جب لڑائیاں ہوتی ہیں اقوام میں تو افراد بھی ضائع ہو جاتے ہیں، صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، معیشت بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو دنیا میں مختلف بنو امیہ کا سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، اس میں اگر اس وقت کے فقہاء نظام اور اس وقت کے سارے محدثین حصہ لے لیتے، بہت بڑی چیز، بہت بنیادی کام رہ جاتا. آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ زید رحمت اللہ علیہ جو حسنی حسینی خاندان میں سے تھے، کربلا کے بعد جن لوگوں نے بنو امیہ کی حکومت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے تھے، اور حضرت زید رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہا حضرت میری مدد کریں. تو حضرت نے پتہ ہے کیا کیا، انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھا، یہ فتویٰ تھا، مجتہد خط لکھتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بچے نہیں تھے کہ جو آیا خط میں دیا، انہوں نے کہا زید آپ کے ساتھ اس وقت عباسیوں کے خلاف بغاوت کرنا اس میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شمولیت پہ ثواب تھا. اور 7 سے 10 ہزار درہم دینار اس زمانے پہ بھجوائے اور کہا یہ حضرت اسلحہ خریدیں حکومت کے خلاف لڑیں. البتہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ایک بہت عام کام میں مصروف ہوں, میں نہیں آ سکتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں گئے, اس لیے کہ وہ جو فقہ کی تدوین کر رہے تھے نا قانون نہیں تھا. یہ آئے گی ایک جگہ بحث کہ اسلام کا ابتدائی قانون کیسے بنا, قانون کوئی نہیں تھا ملک میں. ایک محدث کچھ فتویٰ دے رہا ہے, دوسرا فتویٰ دے رہا ہے, قاضی کچھ کہہ رہا ہے, امیر شہر کچھ کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے. تو ابتدائی طور پہ میٹیریل سارا جمع تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے, بنیاد رکھ کے گئے تھے, لیکن عمارت بننی ابھی باقی تھی. تو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں نہیں آئے, پیسے لیے, مدد کی, فتویٰ دیا. امام مالک رحمت اللہ کی بھی یہی حال تھا مدینہ منورہ میں. اور اسی لیے اس زمانے میں سپہ سالار پورے عالم اسلام میں جس کا فوج پہ حکم چلتا تھا اور فوجیں ہر طرف ممالک کو فتح کر رہی تھیں, اس نے آ کے امام حنیفہ رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت کوئی نیکی کا کام مجھے بتائیں جو میں کروں. وہ کسی اور خیال میں آیا تھا کہ حضرت کچھ حکم دیں گے, صدقہ نفل یہ وہ. انہوں نے کہا اس وقت تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو حکومت سے استعفا دے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اس وقت خون نہ کرو مسلمانوں کا, حکومت کی بات مت مانو. حسن ابن قاسبہ نے جب استعفی دیا حکومت لرز کے رہ گئی. حکومت نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا اگر آپ کی اطاعت نیکی تھی تو اب تک بہت کر لی, اللہ بخش دے گا, اور اگر یہ گناہ تھا تو اب باقی عمر توبہ میں گزاروں گا. اور اس کی پاداش اس فتوے کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی اور انہیں جیل لے گئے, زہر دے دیا, ختم ہو گئے. کیونکہ جانتے تھے عباس کی کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو یہ اگرچہ عملاً تو کچھ کر نہیں رہا لیکن جو فتوے ہیں نا یہ بھی ایک عمل سے کم, یہ تو سارے مسئلے ہی اور سے اور ہو جائیں گے. تو انہوں نے پھر چن چن کے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا آہستہ آہستہ جو بھی حکومت کے مخالف. تو عباسیوں کی حکومت جب جمی ہے تو یہ بنو عباس آئے ہیں 130-131 ہجری میں. اس کے بعد سے لے کے سقوط بغداد تک یہ 650 سال تقریباً بنتے ہیں. یہ اسی خاندان کی حکومت رہی ہے. اور ان عباسیوں سے کوئی پوچھتا تھا, یہ البدایہ والنہایہ وغیرہ میں کیا کوئی پوچھتا تھا کہ اب آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا, تو کہتے تھے اب تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نہیں حکومت دیں گے, ہمارے خاندان سے حکومت کہاں جانی. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا کچھ اللہ نے طے کیا ہے اس دنیا کے بارے میں. تو جب سیاسی اکھاڑ پچھاڑ یہ نہیں تھے اور عباسیوں کے ہاں دور تقریباً آیا ہے ہارون الرشید کے زمانے میں, پھر مامون الرشید کا دور آ گیا. مامون الرشید کا دور تو بہت ہی اچھا تھا اور سٹیبل ہو گئی گورنمنٹ. اب علوم کی طرف توجہ ہوئی اور علم کی طرف توجہ ان کے آبا و اجداد کی بھی تھی, علومیہ کی بھی تھی. تو دنیا میں جہاں جہاں جو علم تھا وہ ساروں کا مرکز آ کے بغداد بن گیا. ہندوستان کے لوگ گئے یہاں سے, یہ اپنا علم لے کے گئے, بہت سی تہذیب اور ثقافت ہندوستان سے گئی. یہ پان جو ہے پہلی مرتبہ یہاں سے گیا تو عربوں نے پان کھایا. تو ہارون الرشید نے جب پان کھایا اس سے بڑا پسند آیا کہ یہ عجیب چیز ہے, اور اس نے کہا اس میں اور اچھی اچھی چیزیں شامل کرو. سموسا گیا تو اس نے سموسے کھایا, ہارون الرشید نے سے بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں یہ چیز بھی بنتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں بجائے سبزی کے, کیونکہ ہندوستان میں تو ہندو رہتے تھے یہ تو گوشت کھاتے نہیں تھے, اس کے اس میں قیمہ ڈالو. تو کہتے ہیں عرب کہ سب سے پہلے قیمے والے سموسے جو تھے یہ ہارون الرشید نے شروع کیے. تو ہارون الرشید نے اسی طرح علوم کو بھی لیا. مامون الرشید تو سب سے بڑھ گیا, اس نے تو یونان والوں کو مجار چھیڑا اور اس سے کہا تم بھی اپنا علم ادھر منتقل کرو. ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان سے جو علم پہنچا اس علم میں ریاضیاتی ہنسا تھا. ریاضی کا علم ہندوستان میں کسے کہتے تھے, وہ چار شعبوں پہ مشتمل تھا, ان کے اپنے وید اور اس کے ساتھ ہندی کی شاعری اور فلسفہ جو اس وقت یہاں چلتا ہوگا, میتھمیٹکس, اور میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ جیومیٹری اور موسیقی. یہ ساری چیزیں اس وقت یہاں سے बगदाद पहुंची मौसीकी जो थी ये रियाजियात का एक शोबा था और जो बच्चा जो कुछ भी पढ़ना चाहता था उसे पढ़ाते थे एक का काम ये था कि मौसीकी पढ़ ले तो पढ़ता था उससे बाकायदा तौर पे कि अरूज क्या होते हैं शेर क्या होता है शेर के औसान क्या होते हैं यूनान वालों ने याद और मंतिक भेजी और ये वो चीज थी जिसने पूरे आलम इस्लाम को उस वक्त हिला के रख दिया और ये अल्लाह की इसमें जितनी भी इलाहियात की मुबारिस इधर से आई थी यूनानी जो थे इनके हाँ अल्लाह ताला के ये तसव्वुरात थे और शाह साहब रहमतुल्लाह ने आगे बहस करेंगे उम्मीद है शायद उसकी तफसील में हम ना जाएं बस उस पर तो इबारत का तर्जुमा ही किया जा सकता है मसला ये हो गया कि अल्लाह ताला है क्या अल्लाह की सिफात क्या अब तक जितने मजाहिब हमारे इल्म में आए हैं हमने पढ़े हैं हमने किसी मजहब में बुनियादी तौर पर अल्लाह की सिफात को नहीं देखा तौरात और इंजील हम पढ़ते रहे देखते रहे कि कहीं ये भी अल्लाह की सिफात को मानते हैं अल्लाह ताला की सिफात का कोई भी कायल नहीं हुआ ये इस्लाम है जो अल्लाह की सिफात का कायल हुआ और यूनानी जो थे वो अल्लाह की सिफात के लिए कुछ इकरार करते थे कुछ इनकार करते थे अब जब ये चीज आई अल्लाह ताला की सिफात की बगदाद में कि तुम अल्लाह की सिफात मानते हो या नहीं मानते तो बहस ये छिड़ी कि अगर तुम अल्लाह की सिफात को मानते हो तो अल्लाह की कितनी सिफात है मसलन अल्लाह ताला तुम्हारी किताब यानी कुरान करीम में कहता है अल्लाह सुनने वाला है देखने वाला है हयात है इल्म है कुदरत है ये सब चीजें क्या ये है बहस यहां से शुरू कि क्या ये सिफात खुदा के साथ ऐसे ही है जैसे कपड़ा रंग दिया जाए तो कपड़े में रंग समो जाता है यह उसके अलावा अगर तुम ये कहते हो कि ये सिफात अल्लाह की उसके साथ ऐसी हैं जैसे कपड़े में रंग समो दिया जाता है तो इसका अंदर है पहले जात थी फिर बाहर से सिफात आई फिर खुदा जाके पूरा हुआ तो जो खुदा खुद मराहिल में बनाए एक मरला फिर दूसरा मरला वो खुदा कैसे हो सकता है वो तो पहले मोहताज था सिफात और अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह की सिफात उसकी जात में शामिल नहीं है अलग से है तो इसका मतलब यह है कि जिस आदमी को इल्म चाहिए वो अल्लाह की सिफत इल्म की जब इबादत करने लगे तो उसे इल्म तो हासिल हो जाएगा लेकिन वहां एक की बजाय दो खुदा हो जाएंगे एक खुदा का नाम खुदा है एक का नाम इल्म है एक का कुदरत है एक का हयात है एक का दौलत है यही वो चीज थी जिसकी वजह से हिंदुओं में बहुत से बुत बने कि ये देवी जो है औलाद की है ये देवी जो है दौलत की है ये देवी सफर की है ये देवता फलां चीज का ये देवता फलां चीज का है तो अल्लाह ताला की सिफात की बहस पर पहुंच के इन्होंने मुसलमानों को अड़ा लिया अब आया अल्लाह ताला कलाम करता है या नहीं सबने कहा अल्लाह कलाम करता है अच्छा अल्लाह का कलाम आवाज के साथ है तो मुहद्दिसीन और फुकहा जो थे उनका अल्लाह के कलाम के लिए आवाज नहीं अल्लाह के कलाम के लिए आवाज नहीं तो फिर बोलता कैसे ये यूनान के फलसफे के सारे शास्त्राने थे और यही वो चीज थी जिस पर आकर मोतजिला अटके और उन्होंने कहा अल्लाह के लिए कोई सिफ़त नहीं है बस ऐसे ही है आ गया तुम इसको मान लो ईमान रखो और इसकी कैफियत की बात करते हो तो सिफात उसकी जात का हिस्सा है और इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह तस्लीम करने के तैयार नहीं थे मुतज़िला कहते थे कि अल्लाह बोलता है उन्होंने अगलों ने कहा जब बोलता है तो उसकी आवाज कहां गुम हो गई वो कहां चली गई इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह से पूछा गया इन्होंने कहा जी हवा में गुम हो गई यूनानियों ने कहा अच्छा हवा में गुम हो गई तो इसका मतलब है कि कुरान जो है ये मखलूक है कुरान मिट जाने वाली चीज है अल्लाह का कलाम मिट जाने वाली चीज है इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह का हम इतना जानते हैं कि अल्लाह ने कलाम किया बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते यही वो मसलक था जो सही था और अब भी है यहां पहुंच के फलसफे ने धज्जियां बिखेर दी इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह का जो फितना और ये सब चीजें जो हुई हैं बुनियादी तौर पर मसला यहां से उठा तो यूनान से फलसफा पहुंचा हिंदुस्तान से ये हिंसे का भी पहुंचा ईरान से फलसफा पहुंचा इन सब चीजों को मुसलमानों ने समो लिया और समोने के बाद तिब पहुंचा तो मुसलमानों ने इन सारी चीजों पे काम करना शुरू किया यमन से तिब पहुंचा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हालांकि देखो 256 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है लेकिन एक जगह फरमाते हैं कि अफसोस मुसलमानों ने तिब के इल्म पर मेहनत नहीं की वगरना बहुत सा तिब का इल्म था जो हम ईसाइयों से हासिल कर सकते حالانکہ مسلمانوں نے کیا ہے. مسلمانوں نے اتنا علم حاصل کیا تھا طب کا, ایک مستقل موضوع ہے. 700 بیڈ کے ہاسپٹل اس وقت مسلمانوں نے قائم کیے جب دنیا میں ان چیزوں کا رواج بھی نہیں تھا. اسپین میں, مصر میں, ہر جگہ ایسی چیزیں تھیں. تو یہ جو علم ہے نا, علم کی دو تقسیمیں ہو گئی, ایک منقولات اور ایک معقولات. معقولات میں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے عقل کے اعتبار سے. بولی سینا کو کہیں تو کہنے کو مسلمانوں ہی میں شامل ہوتا تھا, اس نے بڑا کام کیا, فارابی نے کیا, کنڈی نے کیا. آخر پہ پہنچ کے یہ خیر آباد والے جو تھے انہوں نے فلسفے کو لے لیا, اور خیر آبادی مکتبہ فکر جو تھا کمال کا فلسفہ انہیں آتا تھا, بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. اس کی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان حاضر علم لہو طبقات, یہ علم ایسا ہے جس کے طبقے, یعنی حدیث کا علم اور فلسفے کا علم چونکہ خیر آباد اور ان لوگوں میں آ گیا تھا, ان کی ٹکر لگی دلی والوں سے, خیر آباد والوں کے. اور دلی میں کون تھا؟ شاہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ. تو اس لیے خیر آباد والے پڑھنے کے لیے پھر وہ ادھر نہیں آتے تھے, کیونکہ حدیث اور یہ علوم تو اللہ نے اس خاندان کو بادشاہت دی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے سارے بیٹے وہ پھر حدیث پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ وہاں ہاشم صاحب کے پاس جاتے تھے, سندھ ٹھٹھا ہے نا ہمارے, یا وہاں ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ آدمی اپنے علوم کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کا مپلہ تھا. صرف اتنا سا ہے کہ ٹھٹھا چونکہ دارالحکومت نہیں تھا, اسی اس کی ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی, وغیرہ شاہ صاحب رحمت اللہ آج سے دلی میں کام کر رہے تھے, سندھ میں وہاں ہاشم کام کر رہے تھے. وہاں ہاشم چٹوی رحمت اللہ آج کے پاس خیر آباد والے جاتے تھے حدیث پڑھنے. اور حدیث میں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ مدینہ منورہ گئے تھے, شیخ ابو طاہر رحمت اللہ نے وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی, وہاں ہاشم صاحب نے بھی وہیں پڑھی تھی. تو اس لیے یہ خیر آبادی اور دلی والوں کی آپس میں برابر تسل رہی ہے, ایک دوسرے کے مد مقابل رہے. پھر ان میں جب وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو اس میں یہ لوگ پھر آگے بڑھ گئے. پھر خیر آباد والے جو تھے ٹھنڈے بڑھ گئے, شریف لوگ تھے وہ بھی, یہ بھی. انہوں نے کہا اس جیسا آدمی جو ہے نا وہ کہیں پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں, وہ سب پہ سب کر لے گیا. تو اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں حدیث کے طبقات گنوائے. اور پھر وہ دوسری بات کہتے ہیں بلے اصحابی ہی فیما بینہم درجات. اور اسی طرح جن لوگوں نے اس علم کو لیا ہے ان کے آپس میں بھی درجات ہیں. ان کے آپس میں کیسے درجات ہیں؟ اس علم کے طبقات ہیں اور اس کے درجات ہیں. طبقات کا مطلب یہ آگے آتا ہے, اور درجات کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ درجات لیتے. مثلا ایک سامع کہتے تھے وہ جو حدیث کو سنتا ہے, ایک راوی تھا جو کہتا تھا کہ میں اپنے استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں. وہ راوی محدث بھی ہوتا تھا, وہ حدیث بیان کرتا تھا. پھر اس کے بعد حافظ الحدیث ہوتا تھا. حافظ الحدیث جو ہوتا تھا اس کے لیے کسی زمانے میں 1,000,000 احادیث یاد ہوتی تھی, تب جا کر وہ حافظ ہوتا. کہتے تھے 1,000,000. اور حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب حدیث کا متن نہیں, سند. جتنے بھی لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دھوکہ یہیں سے لگتا ہے کہ متن اور سند میں فرق نہیں کرتے. بھائی جس چیز کی آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ یہ بات کیا ہے. جب تک وہ تشریح نہ کریں ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی چیز لے لو, جینیٹکس, یہ جو اب نیا شعبہ میڈیکل کا شروع ہوا ہے, لوگ اس میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ وہ یہ چیز ہے کیا, چیز کی ہمیں سمجھ نہیں, اور فتوا دے دیں کہ ناجائز ہے تو یہ زیادتی ہے. اس علم کے ماہر سے پوچھنا پڑے گا. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. ہم پھر سوچیں کہ بھئی اس چیز پہ حرام ہونے کا حکم لگنا ہے, مکروہ کا حکم لگنا ہے, مباح کا حکم لگنا ہے, آخر ہے کیا؟ اب ہم کہتے ہیں بینک میں جانا ناجائز ہے, تو بھی بینک میں مطلقاً جانا ہی ناجائز ہے. گھر میں جانے کا مطلب کیا ہے آخر؟ ایک آدمی سمجھتا ہے ڈاکہ پڑ جائے گا, پیسے اگر پتا چلے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے تو میری تو عزت جان مال کو خطرہ ہے. وہ صرف جاتا ہے بینک میں اپنی چیزیں جمع کرانے تاکہ جان بچائے, اسے کون حرام کہے گا؟ اور ایک جاتا ہے سود ہی کا کاروبار کرنے, اسے کون جائز قرار دے گا؟ تو اسی طرح محدثین کے ہاں حدیث کا ایک متن ہوتا ہے, ایک سند ہوتی ہے. مثلاً حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کیا, ان سے ان کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سند ہے, ان سب لوگوں میں کوئی چھوٹ نہیں بولتا تھا. یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں یہ بات مجھ سے بیان کی میرے استاد حماد بن ابی سلیمان نے. حماد کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی سے سنا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے علقمہ سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سنا, بہت اچھی سند ہے, کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اب آگے تیسری سند آپ دیکھ لیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا. نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سنا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. یہ تینوں سندیں اگر آپ دیکھیں تو آگے جملہ کیا ہے, وہ جو جملہ ہے نا وہ فرض کر لو تینوں کے یہاں ایک ہی ہے. کوئی جملہ لے لو, مثلاً رمان بن یاد امار کا دار و مدار نہیں ہے. اب جس محدث کو یہ تین سندیں یاد ہوگی نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر حماد, پھر آگے ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, پھر نافع, پھر عبداللہ ابن عمر, پھر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے استاد حضرت حسین, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ محدث کہے گا میرے پاس تین حدیثیں. اس سے کوئی کہے کہ حضرت متن کتنے ہیں, وہ کہتا ہے ایک ہی ہے. سندیں کتنی ہیں, وہ کہتا ہے تین. حدیثیں کتنی یاد ہیں, وہ کہتا ہے تین یاد. تو ٹھیک کہتا ہے محدثین کے ہاں حدیث سند کو کہتے تھے, متن بات کی بات تھی. اس طرح سے 10 لاکھ حدیث تھی, 5 لاکھ حدیث تھی. اتنے نام کیسے یاد ہو جاتے تھے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جس کو 10 لاکھ حدیث یاد ہوتی تھی کہتے ہیں کہ وہ ہوتا تھا حافظ حدیث. پھر اس سے کم ہو گئے, 6 لاکھ پہ آ گئے, 3 لاکھ پہ آ گئے, 1 لاکھ پہ آ گئے. اور پھر جب سے پرنٹنگ اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اب تو سند صرف دیکھی جاتی ہے, حفظ کرنے کے لیے اب وہ صلاحیتیں, وہ ایسی چیزیں بھی نہیں رہی. اور اللہ کی مشیت بھی ایسی تھی. جن علوم کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کے استعمال میں قدرت نہیں رہنے دیتی, وہ خود فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب ختم ہوں, اس کی بجائے انسان اب ترقی کر جائے. مثلاً مغلوں کی آپ تاریخ پڑھیں نا, اکبر, جہانگیر وغیرہ وغیرہ, تو ان کے ہاں مستقل ایسے افراد رہتے تھے جو زمین پر کان لگاتے تھے, پورا قبیلے تھے. گجرات کی پاکستان جو ہے یہاں کے خاندان تھے, اور وہ کان لگا کے پھر کہتا تھا کہ اتنے ہزار انسانوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. پھر وہ کان لگاتا تھا, کہتا تھا اتنے 100 گھوڑے چل رہے ہیں, اتنے اونٹ چل رہے ہیں, اتنے ہاتھی چل رہے ہیں. تو وہ جاسوس تو اطلاع دیتے ہی دیتے تھے, ایک یہ بھی علم کا ذریعہ تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. اب کون ہے جو زمین کے اوپر کان رکھے اور بتائے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا. تو وقت تھا, یہ اسباب اور ذرائع نہیں تھے. قدرت نے انسان کے قوام یہ چیز رکھی تھی, بس ترقی ہو گئی, وہ علم آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اسی طرح حافظے اتنے زبردست ہوا کرتے تھے, اب جب چھپنا ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئیں, سب کی سب چیزیں, اب وہ حافظے بھی نہیں رہے. اور انسان کی وہ جو قوت تھی جسے استعمال کرتا تھا نسل در نسل, وہ چیز بھی ختم ہو گئی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہیں. اب ہمارے یہاں درجے جو رہ گئے ہیں وہ محدث کا رہ گیا, یعنی جسے حدیث آتی ہو, استاد ہے حدیث کا وہ, یہ شیخ الحدیث کا رہ گیا ہے. شیخ الحدیث عام طور پہ اسے کہتے ہیں جو شخص صحیح بخاری اور سنن ترمذی دو کتابیں پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو, انہیں شیخ الحدیث کا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ درجات پہلے بہت زیادہ تھے. پھر حضرت فرماتے ہیں دیکھو حدیث کو, ولہو قشور داخلہا لبن. یہ جو حدیث ہے ولہو قشور داخلہا لبن, اس حدیث میں تہی ہیں. قشر, قشر, قشر تو ہے مصدر, قشر اس میں اسم ہے یعنی چھلکا, آسان ترجمہ یہ. اور چھلکے کے اندر لب ہے, گودا ہے, اور یہ سیپ ہے, وسطہا درن, اور ان کے اندر موتی ہے. سیپ ہے اور اس کے اندر موتی ہے, چھلکا ہے اور اس کے اندر گودا. اور علماء رحمہ اللہ نے فی اکثر الابواب, اکثر ابواب اس کے لکھے ہیں, ابواب بنائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو فرمایا تھا یہ کس باب کے تحت آتی ہے, مثلا وہ باپ باندھتے ہیں ربا کا سود کا. اب جتنی حدیثیں سود کے متعلق ہیں اس کے ضمن میں درج کر دیں گے, جتنی احادیث نماز کے متعلق ہیں اس چیپٹر میں لے آئیں گے. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. اور ان سب میں متقی امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ تھے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا, امام مسلم رحمت اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے احادیث لکھ دی اور اوپر عنوان نہیں باندھا. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے, بس لکھتے چلے گئے, احادیث کو ایک کے ساتھ ایک رکھتے چلے گئے. چیپٹر کے لیے جو ہیڈنگز تھی وہ انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا ممکن ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کہنا چاہتے ہوں, اور میں جو اپنی طرف سے اجتہاد اور استنباط کر کے کوئی چیپٹر بناؤں گا وہ وہاں پسند نہ آئے تو قیامت میں اللہ کے ہاں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اس لیے حدیث کے بارے میں اتنے شدید احتیاط کے ساتھ وہ چلے جتنا کوئی نہیں چلا. اور نے اپنی کتاب لکھ دی, احادیث ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پہلو با پہلو رکھتے چلے گئے, لیکن ابواب چیپٹرز کے جو عناوین تھے عنوان تھے وہ نہیں باندھے. یہ تو پھر کیسے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے جو عنوان باندھے ہیں, کسی نے بھی باندھے ہوں بہرحال, لیکن اتنے محتاط. اچھا دیکھو اس پہ ایک اور بات بھی کہ محدثین کے سوچنے کا طریقہ اور ہے اور جو فقیہ ہے وہ اور طرح سوچتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس عنوان کے تحت وہ حدیث آ رہی ہے بس وہ وہیں کام آئے گی, دوسری جگہ نہیں کام آئے گی. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے, کھجوریں رکھی گئی تو دو دو کھانے لگے, تو آپ نے فرمایا ایک ایک کھاؤ. اب سارے محدثین کو دیکھو, وہ اس حدیث کو لاتے ہیں ہمیشہ کھانے کے بعد میں کہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے, اصل آداب یہ ہے کھانے کا کہ کھجور کھانی ہے تو ایک ایک کھاؤ. محدثین یہی سمجھے. یہی حدیث جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئی نا تو انہوں نے اسے کہا کہ کھانے کے باب میں تو یہ ہے ہی ہے, اسے انسانی حقوق کے باب میں رکھنا ہے. الفاظ امام صاحب رحمۃ اللہ کے نہیں ہے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی کیا. انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوچیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو کھجورے کھانے سے کیوں منع فرمایا, ایک ایک کا کیوں کہا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ سب کا حق بنتا ہو اس میں سے اپنا حق اتنا ہی وصول کرنا چاہیے جتنا تمہاری اپنی ذات کا حق ہے, باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. مشترکہ حقوق میں سے جہاں بھی مشترکہ حقوق ہیں, مختلف لوگوں کا حق بنتا ہے, صرف اپنا حق لو, دوسروں کے حق پہ قبضہ نہ کرنا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انسانی حقوق کے باب میں لے گئے اور اس اصول کے تحت انہوں نے سینکڑوں مسائل ثابت کیے. مثلا آج کل کے مسائل میں فرض کر لیجئے بلڈنگ ہے, 10 خاندان رہتے ہیں, 10 گاڑیاں پارک کرنے کے لیے 20 کے لیے جگہ بنا دی. اب ایک آدمی اپنی گاڑی ایسے پارک کرتا ہے کہ وہ 3 گاڑیوں کی جگہ گھیر لے, تو امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. تمہارے لیے 2 گاڑیوں کی جگہ بنتی ہے, 2 ہی کو لے سکتے ہو, تیسری تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور ایک ایک کھانے کا ارشاد فرمایا تھا, 2 سے منع کر دیا. کتنا مختلف انداز ہے مجتہد کے سوچنے کا جو قانون جانتا ہے یا قانونی نکات کی بحث جو کر سکتا ہے, اور ایک عام محدث کے سوچنے کا. یہ ہے فرق. شادی پہ گئے, دعوت پہ گئے تو گوشت آ گیا, کوئی چیز آ گئی. اب اس میں سے اگر وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر 50 آدمی ہیں, کھانا یہ ہے, اس 50 کو اگر تقسیم کیا جائے تو میرے حصے میں 2 بوٹیاں آ سکتی ہیں, 3 آ سکتی ہیں. اب وہ 2-3 ہی کھا سکتا ہے, اب وہ پلیٹ ہی بھر لے تو اس نے دوسروں کے مشترکہ حقوق پر غصب کیا, ڈاکہ ڈالا, دوسروں کے حق کو اس نے برباد کر دیا. ابونی بنا رحمۃ اللہ کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ مشترکہ حقوق تھے, تم اتنا ہی حصہ لو جتنا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے. تو محدث میں اور فقیہ جو قانون والا ہوتا ہے نا, ان کے سوچنے میں یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے ہوتی تو حدیث ہی ہے لیکن وہ کس رنگ سے دیکھتا ہے, یہ کس رنگ سے دیکھتا ہے. تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے قائم کر دیئے اور ان ابواب چپٹرز کے تحت وہ احادیث لے آئے اور پھر احادیث جو لائے ہیں وہ ایسے لائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں عوام ان کو قابو کیا جا سکتا ہے لیکن مطلب یہاں یہ ہے کہ پیچیدہ ترین مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح انہوں نے سوادیوں کو مسخر کر دیا یعنی احادیث میں جو سیب تھے جو قشر تھے جو چھلکے تھے ان میں سے گودا انہوں نے نکال کے دے دیا وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقُشُورِ إِلَى الظَّاهِرِ اور سب سے پہلا چھلکا سب سے پہلا قول جو حدیث میں ہے إِلَى الظَّاهِرِ فَنُّ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وہ یہ ہے کہ احادیث کی پہچان کی جائے سب سے پہلا درجہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ احادیث کی پہچان کی جائے صحتاً و ضعفاً کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے بہت سی قسمیں حدیث کی ہیں مثلا حدیث کی سب سے اچھی قسم متواتر کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو کریں کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے مثلا سیوطی رحمت اللہ نے کہا کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کریں مختلف 10 تو حدیث متواتر ہو جاتی ہے اور یہی حدیث متواتر ہے جس پر آگے فقہا نے حکم لگائے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک ہی بات ہے مدینہ منورہ میں بیان کرتے ہیں دوسرا مکہ مکرمہ میں بیان کرتا ہے تیسرا مصر میں چوتھا الجزائر میں پانچویں اردن میں تو یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر لیتے اور کوئی ای میل ہو جاتی کچھ ہو جاتا وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے انہیں کیا معلوم کوئی اس وقت کہاں بیٹھا کیا بات کر رہا ہے تو حدیث متواتر یہ حدیث ایسی ہے جو سب سے بڑھیا ہے سب سے اعلیٰ ہے پھر متواتر جو چلتی ہے وہ درجات ہیں مثلا متواتر کبھی سند کے اعتبار سے ہوتی ہے متواتر کبھی طبقے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور فقہاء کیا جب یہ مسئلہ کیا کہ اگر متواتر حدیث اور کوئی انکار کر دے انہوں نے کہا یہ کفر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انکار کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جھوٹ بولنے لگتے اسی لیے احادیث جو متواتر ہیں ان کی تعداد کم ہے تھوڑی ہے لیکن یہ کہ ان کا انکار حدیث متواتر کا انکار کفر ہے مثلا متواتر کیسے ہو جاتی ہے ایک صحابی رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیا دوسرے نے بیان کیا اب پورا طبقہ ہے بھئی مسجد نبوی میں سینکڑوں آدمیوں نے اس عمل کو دیکھا ہے اس کے بعد تابعین نے نقل کیا تبع تابعین نے نقل کیا اب ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ہی نہیں دیتے تھے یہ تو بات ہی غلط ہے تو یہ جو وہ کہہ رہا ہے یہ کفر اس لیے ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب پر جھوٹ بولنا لازم آئے گا کہ ایک ایسی چیز جس کو انہوں نے دیکھا اور اس کے باوجود وہ یعنی بات والا کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا یا دیکھا ہے تو جھوٹ بولنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا ایک تھے جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا انہوں نے کہا اسے دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے حجاج ابن یوسف اسے بیٹھ کے خطبہ پڑھو تو ابو سعید اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے شدید اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اسے یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا فَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے قرآن سے دلیل لائی کہ خطبہ جمعے میں کھڑے ہو کے دینا چاہیے تو اس طرح استنباط ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہتے ہیں حدیث میں صحت اور ضعف کا حکم اچھا اسی طرح متواتر کو چھوڑ دیں تو مرفوع حدیث ہے مشہور ہے 36-37 تو موٹی موٹی قسمیں پھر حدیث صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے یہ صحیح اور ضعیف یہ اردو والے نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنی ٹرمز ہیں کہ حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے کبھی کبھی راوی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اچھا دیکھو ایک ہی حدیث ضعیف ہے مدینہ منورہ میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس کو یہ تو عجیب بات تم کرتے ہو یہ جو آدمی تھا جھوٹ بولتا ہے وہی حدیث کوفہ میں مل جائے اور کوفہ والے یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے اور کوفہ میں اس کے سارے راوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب صحیح ہیں، کوئی حدیث ضعیف نہیں رہے گی، کوئی حدیث صحیح ہو جائے گی. مدینہ منورہ والے بچے ضعیف سے کہیں لیکن کوفہ والے سے ضعیف نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دوسری سند سے پہنچی ہے یہی روایت. تیسرے شہر والے کہتے ہیں تیسری سند سے، تو اس لیے احادیث پر حکم لگانا یہ اتنا آسان نہیں. اور استفاضتا اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث کبھی مستفیض ہوتی ہے اور غرابتا وتصدى له جحافظة المحدثين، اور مشہور غریب ان احادیث اس فن کی طرف توجہ کی، تصدى له اس کی طرف توجہ کی، جحافظة المحدثين محدثین میں جو بڑے بڑے لوگ تھے نا انہوں نے اس کی طرف توجہ کی. تو سب سے پہلی بات حدیث میں یہ دیکھی گئی کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے نہیں جھوٹ بول رہا کیا ہے. والحفاظ من المتقدمین، اور امت میں جو متقدمین گزر گئے پرانے لوگ حافظ تھے حدیث کے، انہوں نے احادیث کو بالکل چھان کے رکھ دیا. بڑی محنت کی، بڑی محنت کی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ نے اس کی توفیق دی تھی اور انہوں نے خط لکھا اور احادیث منگوائی. مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی تھی عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ. ان لوگوں نے احادیث لکھی اور لکھ کر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھ کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سارا علم ان کے خاندان نے نقل کر کے بھیج دیا. وہ احادیث عمرہ جو تھی وہ اتنی بڑی محدثہ تھی، حدیث ان کا ایسا مقام تھا کہ بڑے بڑے اکابر تابعین آ کے کہتے تھے کہ اس سے پوچھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی تھی، آپ فتوا دیں اس بات پہ. تو علم تھا، گھر گھر میں علم تھا. یہی چیزیں یہاں سے پھر پہنچی ہیں اندلس، اور اندلس سے جو لوگ آئے تھے پڑھنے کے لیے وہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اندلس والے سفر کرتے تھے سارا جہاز کے ذریعے، تو ان کے جہازوں کے لیے دو بندرگاہیں تھیں، ایک قاہرہ مصر اور ایک جدہ. جدہ آتے تھے تو حرمین شریفین میں اس وقت عروج پہ تھا سورج جس کی شہرت کا، وہ امام مالک رحمۃ اللہ سے جو آتا تھا علم کی غرض سے امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے پڑھاتے تھے اور وہ حج عمرہ اس کے بعد فارغ ہو کے وہیں سے بحری جہاز کے ذریعے اسپین چلے جاتے تھے. اس لیے اسپین میں 800 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا، اور حکمرانوں نے مالکی مسلک کو رکھا ہوا تھا، اس لیے پھر مالکی قاضی بھی ہوئے. اور دوسری طرف وہ آتے تھے قاہرہ، اور قاہرہ افریقہ میں آتا تھا مصر کا علاقہ، تو یہاں بھی مالکیوں کے علم کا شعرا تھا. تو اس لیے اسپین جو تھا یہ سب مالکی ہوئے. اور دوسری طرف امام یوسف رحمۃ اللہ جب قاضی القضاۃ ہوئے تو انہوں نے پھر کام کیا، انہوں نے حنفی قاضی ہر جگہ مقرر کیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد. تو اس لیے حنفی فقہ جو تھا اس نے حکومت کی ہے اور مالکی فقہ نے حکومت کی ہے. اب بھی حکمرانی کے لیے اسلام کا جو قانون ہے حنفی اور مالکی فقہ ان دونوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، سب سے زیادہ مسائل انہی سے حل ہوتے ہیں. اب حنبلی فقہ پچھلے کوئی 150 سال سے سعودی ہے نا حنبلی حکومت ملی بھی ہے، تو یہ لوگ اپنے یہاں جو شرعی قوانین یا جو چیزیں بھی کر رہے ہیں اب آہستہ آہستہ 2-4 صدیوں تک اگر یہ لوگ قائم رہے تو پھر حنبلی فقہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی کہ جدید زمانے کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. تو یہی احادیث جب اسپین پہنچی اسپین والوں نے اپنی اسناد جاری کی، اسپین والوں نے اپنے طور پہ پرکھا. اب یحیٰ بن ابی یحیٰ تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھنے آئے ہیں اور وہ گئے جب واپس تو جاتے کے ساتھ ہی انہوں نے موتا کو ترویج دی، امام مالک رحمۃ اللہ کی موتا. انہوں نے کہا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہوں سوائے اس مسئلے کے کہ انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے. تو انہوں نے کہا میں نے لیث بن سعد رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا، لیث بن سعد حنفی ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں قبیلے پہ بدعا فرمانے کے لیے ایک مہینہ پڑھی تھی بس، ما کانت الا شہرن، اور ایک مہینے کے علاوہ نہیں پڑھی تھی. تو یہ آیا کہتے تھے کہ میں اس پہ فتویٰ نہیں دیتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نہیں پہنچی ہوگی باقی ان تک روایت پہنچی ہے مدینہ منورہ میں, اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں مصر والے اور کوفہ والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک مہینہ قنوت پڑھی تھی, میں ان کی بات کو ترجیح دیتا ہوں. تو اس طرح جب احادیث آتی ہیں ان لوگوں کے پاس تو پھر وہ اس پہ قوانین طے کرتے ہیں, مسائل بتاتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہوتی. امام تھے یایا بن یایا اندلس کے, مدارک قاضی ایاز نے جو لکھی ہے, ایاز کی ہے مدارک مالکی فقہا کے حالات میں, تو ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا ہے, اور اس نے سوال یہ پوچھا کہ یہ جو قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جو ترازو ہوگا اس کے پلڑے سونے کے ہوں گے یا چاندی؟ تو انہوں نے اسے جواب لکھا ہے, اور انہوں نے کہا میں امام مالک رحمت اللہ کے پاس گیا تھا مدینہ منورہ, حاضر ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے حدیث سنائی تھی, اور پھر سند لکھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دین اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ فضول سوالات کو چھوڑ دے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ بھی لکھا ہے, اور لکھا ہے آگے کہ یہ حدیث سیکھنے کے بعد کہتے ہیں اور تم بھی ان قریب وہیں پہنچ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ سونے کے پلڑے ہوتے ہیں کہ چاندی کے. سلام. تو ان کے حالات میں یاد آ گیا. اور دوسرے آدمی اسد ابن فراس تھے, یہ بھی پڑھنے آئے تھے وہیں, پر بہت بڑے آدمی تھے, اللہ نے بہت کام دیا. اسد ابن فراس رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے اندلس اسپین کا امام گویا بنایا تھا, جی امام مالک رحمت اللہ کے پاس آئے, اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو. یہ جو اگر اگر کر کے سوال کرنے لگے, امام مالک رحمت اللہ دو تین دن سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ لڑکے یہ ہمارے شہر میں ایسے نہیں ہوتا کہ فرضی مسائل کرو اور ان کے جوابات لو, یہ مزاج ہے کوفہ والوں کا. تو اگر تمہیں اتنی چیزیں چاہیے تو وہاں میرے ایک شاگرد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. اور انہوں نے بھیجا امام محمد رحمت اللہ کے پاس, اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پھر فرضی مسائل کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیا ہو, اگر یوں ہو جائے. امام محمد رحمت اللہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یہ ایک آیا ہے پڑھنے کے لیے, اور نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہیں پڑھانے کا, باقی یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا دوں. تو اس نے کہا مجھے یہی منظور ہے. تو اسد رحمت اللہ کہتے مجھے انہوں نے پڑھایا اس طرح کہ امام محمد رحمت اللہ کا جسم بہت بھاری تھا, صحت بہت اچھی تھی تو انہیں نیند آتی تھی, وہ تو پانی کا ایک پیالہ ساتھ رکھ لیتے تھے اور پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے منہ پہ پھیرتے رہتے اگر انہیں نیند آتی تھی, اور اگر میں سونے لگتا تھا تو پانی اٹھا کے میرے منہ پہ ڈال دیتے. پھر میں نے ان سے کہا چھ مہینے کے بعد کے پیسے ختم ہو گئے, میں اب چاہتا ہوں. تو انہیں پیسے دی, انہوں نے کہا تم پڑھ. تو اسد ابن فراس جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے حنفیوں کے اصول لے لیے اور مالکیوں کے فتوے لے لیے. اس لیے یہ اسد ابن فراس رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر قاضی مقرر کی اسپین میں, یہ پوری اندلس کی ایک تاریخ ہے کہ وہاں پر فقہ مالکی کو عروج کیسے ملا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو متقدمین میں حفاظ تھے حدیث کے اور بڑے بڑے محدثین تھے, ان لوگوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حدیث پر حکم لگایا کہ حدیث صحیح کون سی ہے ضعیف کون سی. ثم یتلو, پھر اس کے بعد چلے فن و معانی معانی غریبی ہا وضبط مشکلی ہا. پھر انہوں نے دوسرا درجہ جو رکھا وہ یہ تھا کہ احادیث کے مشکل الفاظ وتصدره أئمة الفنون الأدبية والمتقنون من علماء العربية, کہ کلمات کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں, جو عربی کا یہ لفظ ہے, اس لفظ کے معنی کیا ہیں. یہ ایک زبان صدیوں میں جا کر یہ پختہ ہوئی تھی عربی, اور اس جیسی فصیح زبان تھی نہیں کوئی دنیا میں. تو اللہ نے اسی زبان کو چنا اور اسی میں قرآن کریم کو نازل فرمایا, اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اس جیسی زبان کوئی تھی نہیں کہ مطالب کو ادا کیا جاتا. اس لیے علماء میں مستقل ایسے علماء ملیں گے جنہوں نے حدیث میں صرف اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی ہے. مثلا آپ دیکھیں تو دوسری قسم جو حضرت بیان کر رہے ہیں فن روایت کے بعد, کہ हदीस के मुश्किल मानी इसके लिए आम तौर पे गरीबुल हदीस के उनवान से किताबें मिलती हैं यानी हदीस में वो अल्फाज जो गरीब के माने ओपरे गरीब के माने नामानूस ऐसे अल्फाज जो आम तौर पे सुनने में ना आए तो गरीब अल्फाज जो हैं इन पर मुहद्दिसीन बहस करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज का इस लफ्ज के मानी अरबी में क्या आते हैं इस पे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने लिखा है मतलब ज़मख़शरी ने लिखा है उनकी किताब बड़ी अच्छी है और सबसे अच्छी किताब इब्ने असीर की है इब्ने असीर रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है अन-निहाया और अल-फारिक भी एक किताब है ये बहुत अच्छी है इस अन-निहाया वगैरह का तर्जुमा देखना हो तो ये इन्होंने किया है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब ने वहीदुज़्ज़मान ये अहले हदीस उलमा में से थे वहीदुज़्ज़मान आगे भी कुछ आता है उनके नाम के साथ कहां के हैदराबाद के कहां के बहरहाल उन्होंने हदीस की उस अन-निहाया ही का एक तरह से तर्जुमा कर दिया लेकिन अदर वो बड़ा बड़ी बड़ी काबिल-ए-कदर चीज है मगर उस किताब में जो जहर है ना वो है जिससे बचना चाहिए बहुत ज्यादा उसको बहुत केयरफुल होकर पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब आती है बनू उमैया की बात और जब आती है सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की बात तो वे एकदम से पटरी से उतर जाते हैं हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को गुमराह ऐसे जुमलों से याद करना और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे बहुत ज्यादा तंकीद ऐसे ऐसे अल्फाज जो मुनासिब नहीं है किसी बड़े आदमी के मुतल्लिक कहने ये उसमें मिलेगा लुगातुल हदीस के नाम से अब छप गई है चार जिल्दों में आमतौर पर मिल जाती है और इसी तरह जब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में बात करेंगे सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के क्या कहने खलीफा राशिद थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे सारी फजीलतें लेकिन उसमें इमामत का वो नजरिया जो अहले तशरीह के यहाँ है उसको ये भी बयान करते हैं कई जगह तो इन चीजों से हट के इससे जरा आदमी मोहतात रहे बाकी उनकी किताब गरीबुल हदीस ये जो है लुगातुल हदीस ये असल में इब्ने असीर की अन-निहाया ही का एक तर्जुमा इसी तरह बिहारुल अनवार भी ऐसी किताब है जिसमें अहादीस के मुश्किल अल्फाज पर बहस की गई है गोया एक तरह की डिक्शनरी है बिहारुल अनवार बहुत अच्छी किताब है बहुत उमदा की गई उसमें बस एक हदीस ऐसी है जो उन्होंने नकल की है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल ना कहो उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम भी है ये जो बात है ना बस उन्होंने ही लिखी है हमें तो आज तक इस छठी सदी से पहले इसकी सनद नहीं मिली कि हजरत ने आखिर सुनी कहां से थी आई कहां से बात और इसको मिर्ज़ाई बहुत पेश करते हैं वो कहते हैं देखा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी खत्म नबूवत की कायल नहीं थी वो कहती थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम में आना है खैर ये तो एक अलग बहस है तीसरी किस्म शाह साहब रहमतुल्लाह कहते हैं हदीस की ऐसी है सुम्मा यतलू फन्नु मानी ही शरईया कि हदीस के शरई मानी क्या है वह इस्तिंबातिल अहकामिल फराइया और हदीस से अहकामात का सबूत कैसे मिलता है वल कयास अलल हुक्म अल मंसूस फिल इबारा और इबारत जो हदीस की है उसमें जो हुक्म है क्या उस पर कयास किया जा सकता है ये सारी चीजें वो कहते हैं तीसरे दर्जे में तुम्हें मिलेंगी वल इस्तिदलाल बिल ईमान वल इशारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें जो इशारात हैं जो इशारात हैं उनसे इस्तिदलाल करना ये क्या है वह मारिफत अल मंसूख वल मुहकम और हदीस में कौन सी अहादीस मंसूख हो गई और कौन सी हैं जिनके अहकाम कायम हैं वल मरजूह वल मुबरम और कौन सी ऐसी अहादीस हैं जो फनी बहस में रद्द कर दी जाएंगी और कौन सी हैं जो कबूल की जाएंगी वहाजा बिमंजिलतिल लुब और ये है वो हदीस का मुकाम जहां पहुंच गए हम हदीस के जब अहकाम लेते हैं तो ये असल गूदा है वह दुर और ये मोती है इन आमतिल उलमा आम उलमा में यही कहेंगे फुकाहा और फुकाहा जो है वो हदीस पर इस तरह बहस करते हैं अब तीसरी चीज लाए शाह साहब यहाँ चार चीजें लाए ये उसमें से तीसरी वो कहते हैं हदीस में तीसरी चीज ये कि सबसे पहले तो तुमने देख लिया कि हदीस में हुक्म लग गया सही है सही क्या है क्या दूसरे दर्जे में उसे समझ लिया कि मुश्किल अल्फाज के मान ही क्या है تیسرے درجے میں شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں اصل میں جو گودہ ہے نا علماء کے نزدیک اور فقہا کے حدیث کا مطلب کیا ہے. اب اس کی تشریح میں آپ وہی مثال سوچ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے یہاں حدیث گئی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مشترکہ حقوق ہیں وہاں سے اپنا ہی حق لو دوسرے کا حق نہ لو. تو یہ حدیث سے گویا انہوں نے سیپ سے موتی نکال لیا, گویا انہوں نے چھلکے ہٹا کے اس میں سے گودا نکال لیا. پھر اس کو کہتے ہیں یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ فقہا نے منسوخ احادیث کی بحث کی ہے, محکم احادیث کی بحث کی ہے. اس کو اگر آپ آسانی سے یاد رکھنا چاہیں تو اس کا نام ہے فقہ السنہ, سنت کو سمجھنا. فقہ السنہ کے نام سے کتابیں بھی آئی ہیں. یہ ابھی آخری زمانے میں مصری ہیں وہ, انہوں نے لکھی ہے نا فقہ السنہ, سید ثابت مرحوم, سید ثابت مرحوم کی فقہ السنہ کے نام سے کتاب بھی آئی ہے. وہ پوری کتاب میں احادیث اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث سے اصل میں یہ ثابت ہوتا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہنچ کر امت میں اجتہاد پیدا ہوا اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہنچ کر امت کو راحت اور سکون ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی, آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. یہ حدیث فقہا کے یہاں گئی, فقہا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ہوگی تو حکم ثابت ہوگا, اگر نیت نہیں ہوگی تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا. مثلاً ایک آدمی نے نہانا ہے, بارش میں کھڑا ہو گیا, سوئمنگ کے لیے گیا اور پول میں اس نے غوطہ لگایا, اب وہ باہر نکلا, اس نے کہا کہ مجھے تو نہانا تھا, تو پوچھتا ہے دوسرا کہ بھئی تم نے نیت کی تھی پاک ہونے کی؟ نہیں کی تھی. وہ کہتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو عمل تو تمہارا ٹھیک ہے نہانے کا لیکن تمہاری نیت نہیں تھی لہذا تم پاک نہیں ہوئے. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہو گیا. یہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس گئی, انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں پاک ہوا؟ تو پاک ہو گیا اس لیے کہ پانی کو اللہ نے بنیادی طور پر نازل ہی پاکیزگی کے لیے کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا طہورن طہارت کے لیے, پاکیزگی کے لیے. تو جب وہ پانی میں نازل ہوا تو نیت تھی یا نہیں تھی پاک ہو گیا. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بغیر نیت کے پاک ہو گیا ہے, تو پاک ہونے پر جو ثواب ملنا تھا نا اسے ثواب نہیں ملا. پاکیزگی کے لیے بھی ثواب تھا, آخر نہ آیا ہے, اللہ کا حکم پورا کیا اس نے تو ثواب ملنا چاہیے تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمائے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے, اعمال کے ثواب کا دار و مدار. امام شافعی رحمۃ اللہ فرمائے نہیں, ثواب کی بات نہیں, اصل میں عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت نہ ہو. تو یہ اجتہاد ایسے ہوا اور اس اجتہاد کی وجہ سے امت کو بڑی سہولت ہو گئی, بہت زیادہ سہولت ہو گئی. اس اجتہاد کی وجہ سے مجتہدین نے پھر مختلف مسالک اپنائے, مختلف آگے پتے ہوئے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تیسری ہے. اسی طرح قرآن کریم میں دیکھ لیجیے, قرآن کریم میں کم آیات ایسی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, اس سے شرن کیا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا, انعام کا ذکر کیا, شرن تو کوئی مسئلہ عملی زندگی کے لیے ثابت نہیں ہوتا نا. عملی زندگی کے لیے تو یہ یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں سے کام کرو اور جہنمیوں کے کاموں سے بچو, مگر عملی زندگی. اس لیے مفسرین نے, فقہا نے قرآن کریم کو بھی پڑھا تو انہوں نے کہا اس میں سے جن جن آیات سے مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کو الگ کر لو. ملا جیون جو استاد تھے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے ان آیات کو الگ کیا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک 500 آیات ہیں قرآن کریم میں جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں, اور انہوں نے تفسیر لکھتی ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا تفسیرات الاحمدیہ, چھپ گئی ہے, ملتی ہے. کچھ علماء سے ان کا 300 آیات ایسی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں, اور انہوں نے بحث کی. اور یہ فقہا تھے, ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے, اس سے معنی ثابت کرتے تھے, اصول ثابت کرتے تھے, اور اصول کے مطابق پھر وہ مسائل ہوتے. مثلا یہ اصول طے ہو گیا کہ نیت پر ثواب کا دار و مدار ہے. اب امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ بھی سوچ لینا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہے جس عمل کو تم کرو اور تمہاری نیت نہ ہو اور پھر بھی ثواب ملے. تو پتا چلا ہاں ایسے بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نے جو آدمی کھیتی لگاتا ہے اور جانور اس سے آ کے چگ لیتے ہیں اس میں بھی اس آدمی کے لیے ثواب ہے. حالانکہ اس کی نیت تو کیا سوچیں آپ, عمل یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں کھڑی کر دیتا ہے تاکہ پرندے اڑتے ہوئے اس جگہ آ کے بیٹھے نہ اور ڈر کے بھاگ جائیں, لیکن اس کے باوجود اس سے ثواب ہے. اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ایک حدیث سے کتنے مسائل ثابت, فقہا نے ایک اصول لکھا, اصول کے تحت 10 مسائل آ گئے, 20 آ گئے, 100 آ گئے, 1000 آ گئے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اصول کے تحت پھر اس طرح چیزیں نکلتی ہیں. اور جب آدمی نے اتنا ٹھوس علم اور ان چیزوں کو نہ, پھر وہ کہتا ہے جو ہمارے زمانے میں انہوں نے کہا وحید الدین خان صاحب, انہوں نے ایک آیت ہے چھٹے پارے میں آتی ہے نا یہ وضو اور تیمم کے متعلق, اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وضو کے لیے کہ تم اس طرح وضو کرو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور چہرے کو. تو علماء اسپین کے تھے اور ابن عربی رحمت اللہ لکھا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس آیت سے 800 مسائل کا استنباط کیا. 800 مسائل اس ایک آیت سے ثابت ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اصول ثابت کیے, اصول کے بعد پھر اس اصول پہ کون کون سا مسئلہ آتا ہے پٹ آتا ہے, انہوں نے یہ ساری بحث کی. تو وحید الدین خان صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس سے 800 مسائل ثابت کرنا, یہ ہے یہودیت. یعنی جس طرح یہودی اپنے دین میں بال کی کھال اتارتے تھے یہ فقہا بھی ایسے کرتے تھے. مراد ان کی ہے کہ ان کی جو ڈائری چھپی ہے نا اس میں پڑھ لیجئے گا. تو قرآن کریم کی آیات بھی ایسی فقہا کے یہاں آئیں, انہوں نے کہا دیکھو کس چیز سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے. تین چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو سب سے پہلے احادیث پر حکم کہ صحیح ہے ضعیف ہے کیا, دوسرے یہ کہ اس کے مشکل معنی مشکل الفاظ کے معنی, اور تیسرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم جو فقہا کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں اصل بودا یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں اس جملے سے, منشاء مبارک کیا ہے اس کو تم سمجھو. چوتھی کہتے ہیں حاضر شاہ صاحب نے چوتھا چونکہ اپنا پن آیا نا شاہ صاحب کا, اس پہ شاہ صاحب نے پوری کتاب آگے لکھنی. اب کہتے ہیں حاضر, حاضر کا مطلب تم نے سن لیا, حاضر کا مطلب یہ ہے بات. حاضر اصل میں ایک لفظ نہیں ہے, یہ حاضر کا جو لفظ ہے نا اس کو یہ اسی طرح عرب بولتے ہیں, یہ مستقل جملہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ الامر حاضر, بس بات یہ مضا حاضر, یہ بات گزر گئی. علمت حاضر, تمہیں پتا چل گیا. قرآن کریم میں بھی ایک جگہ ایسی آیا اللہ نے فرمایا حاضر, سن لی یہ بات, اب آگے چلو جہنم والوں کے کیا حالات ہو. تو حاضر کا مطلب یہاں یہ اس میں اشارہ نہیں بلکہ مطلب یہ بات پوری ہو گئی. تین درجے. چوتھا شاہ صاحب کا اپنا آیا مسئلہ جس پہ آگے انہوں نے پوری کتاب کو اس جملے پہ رکھنا ہے. ان کا وَإِنَّ أَدَقَّ الْفُنُونِ الْحَدِيثِيَّةِ بِأَثْرِهَا عِنْدِي, اور حدیث میں سب سے یہ بات آپ نے جان لی میرے نزدیک تمام حدیث کی جو قسمیں ہیں, یعنی وہ مشکل الفاظ کی شرح ہو یا اس سے حکم کو ثابت کرنا ہو یا حدیث پہ حکم لگانا ہو صحیح ہے ضعیف ہے, ان سب سے زیادہ باریک علم جو میرے نزدیک ہے عامقہ, اور جو بالکل عامق ہے بہت ہی زیادہ گہرائی کا علم ہے, وہ ارفعہا منارن, اور جو بہت بلندی پہ نظر آتا ہے یعنی اتنا زبردست علم ہے, وہ اول العلم علوم الشرعیہ کے آخری آفی ما آرا, اور جو میری رائے ہے تمام شریعت کے علوم میں سب سے اعلیٰ علم, وعلیٰ منزلتا وعظمہا مقدارا, سب سے بلند درجہ اور سب سے عظیم مرتبہ ہوگا علم و اسرار الدین, وہ یہ ہے کہ حدیث سے دین کے اسرار کا علم لیا جائے, دین کی حکمت سیکھی جائے کہ حکمت کیا ہے. تو کہتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو مشکل الفاظ کا ترجمہ کرتا ہے, گروہ وہ ہے جو حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا حکم, ایک گروہ وہ ہے جو اس سے حکم ثابت کرتا ہے, آخر اس کام میں حکمت کیا ہے, شریعت کہتی کیوں ہے یہ کام کریں. شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے مشکل یہ چیز ہے اور سب سے عمدہ علم یہ ہے, الباحث عن حکم الاحکام ولمیاتها, اور سب سے بلند درجہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ شرعی احکامات جو ہیں اس کی حکمت سے, وہ اسرار خواص الاعمال و نکاتها, اور اس کے رموز اور نکات پر بحث کرنا कि ये सब कुछ क्या है सबसे मुश्किल में फहुवा वल्लाह तो ये इल्म अल्लाह की कसम है अहक्कुल उलूम बिअन यसरिफ फी मिन अताकत नफाइस अलऔकात ये इल्म इस काबिल है कि अल्लाह ने जिसको इस इल्म के समझने की सलाहियत दी हो उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी के औकात इस बहस में सर्फ करे इस इल्म को सीखे कि इस इल्म में आकर हिकमत क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करने का हुक्म क्यों दिया है वइस्तखिज हो उद्दतन लिमादही और जो शख्स ये काम करेगा या करता है उसे चाहिए कि वो इस काम को इसलिए करे कि आखिरत में अल्लाह के यहाँ सवाब और अजर उसे बहुत ज्यादा मिलेगा बाद मा फुरिज़ा अलैहि मिन अत्ताआत अल्लाह ने जो इताअतें फर्ज की हैं उन फराइज को पूरा करने के बाद सबसे ज्यादा अहम इल्म यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीयत ने आप पर ये काम इसका हुक्म दिया था इस इबारत पे तो इंशाल्लाह आइंदा करेंगे बात शाह साहब रहमतुल्लाह जो कहते हैं उसे बड़े आसानी से उसकी तकसीम समझ हो सकती है कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शरई अहकामात में कोई हिकमत नहीं बस करो वो कहते हैं मसलन एक दरख्त है वो मिसाल है कि किसी आदमी को जिन काबू करने का शौक था तो उसने अपने शेख से कहा उन्होंने बता दिया कि कैसे जिन काबू होते हैं चलो हो गया जिन आ गया अब उन्होंने कहा मियां इसको हर वक्त मसरूफ रखना और अगर कहीं ये फारिग हो गया ना तो फिर ये तुम्हें भी मार देगा उन्होंने कहा हजरत कुछ हो जाए अब सीखना तो है ही सीख के वो जब आ गया जिन तो वो उसने कहा ये काम करो ये काम करो बड़ी खुशी से सारे काम जब हो गए उसने कहा जी और काम बताओ कहा वक्त कोई काम नहीं उसका अब तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा तो भागे भागे गए और कहा हजरत वो तो मुसीबत पड़ गई उनका मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भाई इसको तो हर वक्त मसरूफ रखना है कोई ना कोई काम बताना है वरना ये तो निचला बैठने का नहीं तो उसने कहा हजरत मैं मरता हूं अब कि मुझे मार देगा कुछ बताएं उन्होंने कहा एक तरह करो इसे घर अपने साथ ले जाओ और तुम्हारे घर के सामने जो दरख्त है ना इस जिन को वो इससे उतरता रहे और चढ़ता रहे बस इस काम पे इसे लगा दो तो उसने कहा सर जब काम करना है कोई काम हो तो बुला लिया करो उसके बाद तो तुम्हारा वजीफा ये है सारा दिन रात यही काम करते रहो उतरते रहो और चढ़ते रहो बस उसके अलावा कोई काम नहीं तो ये एक तरह की कम दर्जे की मिसाल है लेकिन क्या शरीय अहकामात ऐसे ही कि उसमें कोई हिकमत नहीं उस जिन की तरह उतरते रहो चढ़ते रहो बस नमाज पढ़ते रहो रोजे रखते रहो काम करते रहो और उसमें तुम्हें कोई हिकमत जानने की जरूरत नहीं मुस्तकिल ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को कहा है और उन्होंने कहा शरीय के अहकामात में कोई हिकमत तलाश मत करो चुप करके काम करो और खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नहीं शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ने दूसरी तरफ है और ये मादरिदिया का मसलक है शाह साहब रहमतुल्लाह कहते हैं कि शरण हर काम में हिकमत है हर बात में मसलियत है क्यों ऊंची आवाज से हम मगरिबी शाह और फजर पढ़ें क्यों हम जोहर और असर आहिस्ता आवाज से पढ़ें क्यों आमीन ऊंची आवाज से कही गई क्यों आहिस्ता आवाज से की गई आदमी जब मर जाता है तो उसकी रूह के साथ आलिम अरवाह का क्या ताल्लुक होता है क्यों आकर आदमी की रूह पर अनवार बरसते हैं क्यों आदमी की रूह जुलमात में चली जाती है घर में दो आदमी बैठे बिठाए आपस में लड़ने लगते हैं आखिर क्यों लड़ने लगते हैं शाह साहब रहमतुल्लाह कहते हैं मलए आला से ऊपर के जो फरिश्ते हैं उनकी तरफ से चीजें नाजिल होती हैं अलगर शाह साहब रहमतुल्लाह हर हर बात में हिकमत बयान करते चले जाते हैं ये है वो मुकाम जहां से शाह साहब ने अपनी इस किताब की बुनियाद रखी अब ये आगे आएंगे हिकमतों पे बहस करने इसीलिए उन्होंने कसम खा के कहा अल्लाह की सबसे ज्यादा काबिल कदर इल्म मेरे नजदीक यही है कि दीन की हिकमतों को समझा जाए कि हम मुख्तलिफ काम जो दीन के तहत करते हैं इसमें हिकमत क्या है इसमें राज क्या है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्यों दिया इसी बारे में तशरीह इंशाल्लाह आइंदा